الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وبولاية الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل إليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم ائمہ کی توفیقات میں اضافے کے لیے، ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے، دشمنان دین کی نیست و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، تمام عزاداری کے تمام مجالس و جلوسائے عزا کی خیر و عافیت کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات. واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، کل کی گفتگو ابتدائی طور پر کچھ گزارشات جو کرنا چاہ رہا تھا تاکہ ذہنی ہم آہنگی ہو جائے اور آپ ربطے موضوع بھی ہو جائے، میں نے کل عرض کیا تھا کہ سالہ گزشتہ امامت از نظر قرآن گزارشات کی تھی، اس سال عنوان گفتگو معرفت ائمہ ہے. ائمہ امام کی جمع ہے، یعنی ان ایام میں یہ کوشش کرنی ہے کہ جن آئمہ کی ہم ان آیات کی روشنی میں اور امامت الہیہ کی اس تعریف جو خداوند متعال نے کی ہے اس کی روشنی میں بعدد رسول جن ہستیوں کو بعنوان نمائندہ خدا منصوص من اللہ قبول کرتے ہیں ان کے حوالے سے ترتیب وار کچھ گزارشات عرض کرنا ہے، لیکن کل سلسلہ گفتگو میں کچھ چیزیں عرض کیں، کچھ دوستوں نے سوالات کی صورت میں مجھے کچھ پیغامات بھیجے ہیں، اس حوالے سے کچھ وضاحت کر کے انشاءاللہ آج سلسلہ گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ کل میں نے عرض کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کلام مقدس میں یہ مقام عطا کیا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بعد از سید الانبیاء جس نبی کا، جس ہستی کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے وہ حضرت ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم سلسلہ انبیاء میں وہ واحد نبی ہیں کہ جن کے طریقہ کار پر، جن کی روش اور جن کے نام نامی سے حتیٰ پیغمبر خاتم کی شریعت میں بھی جو حج کے مناسک ہیں وہ سارے ابراہیمی ہیں۔ آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں، جتنے مناسک حج ہیں طواف سے لے کر وہ مقام منا کی قربانی تک، وہ تمام حضرت ابراہیم سے ہی پہنچے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو ہی یہ مقام دیا ہے کہ قیامت تک کے لیے وہ حج جو قرب الہی کا ذریعہ ہے، وہاں سارے وہ احکام آپ انجام دیتے ہیں جو جد الانبیاء حضرت ابراہیم نے انجام دیتے۔
سبحان اللہ
کیوں؟ شاید اللہ کی ایک مصلحت خداوند متعال یہی ہو، ایک صلوات پڑھیں بلند آواز، ایک دفعہ پھر صلوات کی، باقی رکھنا۔ اللہ نے چاہا کہ میرے گھر میں آ کے سارے مناسک عطا کر کے تمہیں ابراہیم یاد آ جائے، اگر ابراہیم یاد رہا تو اس کی ذریت بھی یاد رہے، توجہ نہیں فرمائی، اور شاید درود ابراہیمی کا بھی ایک یہی معنی ہو، درود ابراہیمی میں پہلے آپ پڑھتے ہیں درود جو وہ درود محمدی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اب دوسرے مسلمان بھائی جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں اس میں کیا پڑھا جاتا ہے، کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، ایسے ہی ہے نا، خدایا رسول اور ان کی آل پر درود بھیج جیسے تو نے بھیجا، اس پر ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر، اگر آل کا معنی امت ہے، اگر آل کا معنی امت ہے تو ابراہیم کی آل تو مسلمان ہی نہیں ہوئی ہے، تو وہ آل ابراہیم سے وہ مراد کون ہے، جو مراد ادھر ہے وہی مراد ادھر ہے، بس اللہ نے بتایا کہ وہ سلسلہ درود جو ہے وہ سلسلہ صلوات جو ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں کن پر ہے، آپ توجہ فرمائیں گے، میں یہیں پر یہ بات ممبر سے کہہ رہا ہوں، دوست ہیں یہاں پر، اب نام نہیں لیتا ہوں، کہ ان سے ملاقات ہوئی ہاسپٹل میں، تو وہاں بات ہوئی تو مجھ سے سوال کیا انہوں نے کہ قبلہ صاحب یہ درود جو ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر درود کیا ہے، اللہم صلی علی ابراہیم و علی آل ابراہیم کما صلیت علی ابراہیم و علی، وہ کہتے ہیں باقی سارے انبیاء کدھر گئے، ابراہیم آل ابراہیم، رسول آل رسول، تو باقی کہاں گئے، اور یہ دو انبیاء اور ان کی دو آل کا ہی تذکرہ کیوں ہے، مختلف گفتگو ہوتی رہی، اب میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اب ان کو بھی اس کا اجر ملے گا اور بات دوسروں تک بھی پہنچے گی، ان کی ایک تعبیر یہ تھی کہ میرے نزدیک اللہ نے یا ابراہیم پہ درود بھیجا یا رسول پہ بھیجا، یا آل ابراہیم پہ بھیجا یا آل رسول پہ بھیجا، کیوں، کہا چونکہ امامت یا ابراہیم میں چلی ہے یا آل رسول میں چلی ہے، تو اللہ نے بتایا درود کا تعلق امامت سے ہے، جب تک امامت باقی ہے درود باقی ہے، اب اس درود اس آل محمد میں وہی شامل ہوں گے جو ذریت ابراہیم میں شامل تھے یا شامل ہیں، کون، اللہ نے کہا لا ینالو عہد الظالمین، ظالموں کو میرا یہ عہد امامت نہیں ملے گا، ہم میں نے کل عرض کیا کہ یہ امامت ظالم کو نہیں ملے گی، ظالم کو نہیں ملے گی، اب یہ کچھ چھوٹا عقیدہ ہے، کچھ چھوٹا نقطہ نظر ہے کہ امامت ظالم کو نہیں ملے گی، اللہ نے کہا امامت میرا عہدہ ہے دنیا کا نہیں، جب میں بناؤں گا تو بنانے والا عادل ہے، تو جسے بنائے گا وہ ظالم کیسے ہوگا، اور اگر آپ کو تاریخ میں کوئی ظالم نظر آئے اور دعوی امامت بھی کرے تو یقین کر لینا اللہ کا بنایا نہیں ہے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، اگر کوئی کسی پہ ظلم کرے، کسی پہ ظلم کرے اور دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا بنایا ہوں تو یقین کر لینا اگر اللہ کا بنایا ہوتا تو ظالم نہ ہوتا، اگر اللہ کا بنایا ہوتا تو ظالم نہ ہوتا، اب وہ سلسلہ امامت تو جو بعد رسول ہم مانتے ہیں، آپ کا سوال ذہنوں میں آنا چاہیے، اور یہی سوال دوست نے کیا کہ پھر بارہ امام کیسے، ادھر کہتے ہیں ابراہیم سے امامت شروع اور ادھر کہتے ہیں بارہ امام، آپ توجہ فرمائیں، میں نے کہا عرض کیا تھا حضرت ابراہیم رسول نبی اور امام، اب حضرت ابراہیم کے پاس تین منصب ہے نا، رسالت بھی ہے، نبوت بھی ہے اور امامت بھی ہے، اب حضرت ابراہیم کے بعد تینوں منصب چلے ہیں نا، تینوں منصب چلے، نبوت بھی، رسالت بھی اور امامت بھی، فرق اتنا ہے ہر نبی رسول نہیں، آپ جانتے ہیں نبی کتنے ہیں، 1,24,000 اور رسول 313، تو وہ 1,24,000 میں صرف 313 رسول ہیں، بس پتا چلا مفہوم نبوت اور ہے، مفہوم رسالت اور ہے، اگر نبی اور رسول میں فرق ہے تو امام بھی ہر کوئی نہیں، وہ نبوت 1,24,000 میں، وہ رسالت 313 میں، اب توجہ فرمائے، اور وہ امامت بھی تو چلی ہے، وہ بھی تو چلی ہے، اب رسالت ماں کے پاس اگر دو منصب ہوں, نبوت اور رسالت, امامت نہ ہو, تو ان کا مرتبہ ابراہیم سے بلند کیسے؟
جیو واہ واہ واہ.
اب میرا رسول صرف رسول نہیں ہے, میرے نبی صرف نبی نہیں ہے. اب توجہ فرمائیں گے, جیسے ان کی نبوت نبوتوں کی سردار ہے, جیسے ان کی رسالت رسالتوں کی سردار ہے, ویسے ان کی امامت امامتوں کی سردار ہے. اب توجہ فرمائیں, میرے رسول کے پاس تین منصب, نبوت رسالت امامت, تینوں چلے ہیں نا, توجہ فرمائیں. لیکن دو کے خاتمے کا اللہ نے اعلان کر دیا.
واہ واہ.
کیسے کیا؟ اللہ نے کہا اے رسول آپ خاتم النبیین ہیں, ما کان محمد ابا عبد من رجالکم. اللہ نے کہا تو خاتم النبیین ہے. آپ کہیں گے خاتم الرسل کیسے؟ نبوت رسالت سے عام ہے. جب اللہ نے عام عہدے کے خاتمے کا اعلان کیا تو رسالت اس میں خود ہے, چونکہ ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں. اللہ نے عام عہدے کے خاتمے کا اعلان کر کے خاص کا بھی کیا. اللہ نے کہا نبوت اور رسالت ختم ہو گئی. توجہ فرمائیں, اب میرے رسول کے پاس تو تین منصب ہیں, نبوت ہے, رسالت ہے اور امامت ہے. ایسے ہی ہے. وہ نبوت ختم ہو گئی حکم خدا سے, لیکن میرا رسول امام بھی ہے. اب امامت ان کے بعد چلی یا نہیں؟
بے شک بے شک.
جو عہدہ اللہ دیتا ہے خاتمے کا اعلان بھی اللہ کرتا ہے.
آہا. آہا.
جو ہم نہیں بنا سکتے ہم خاتمے کا اعلان بھی نہیں کر سکتے. دیکھو میں معقول بات کرنے کا عادی ہوں, دلیل آپ کے پاس رہے. نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000. تو 1,24,000 اور ایک اوپر کیوں نہیں؟
جیو واہ واہ.
کیوں کا جواب آپ کے پاس نہیں. کاش میری بات پہنچ جاتی. اس کیوں کا جواب آپ کے پاس نہیں, چونکہ یہ بنانا آپ کا کام نہیں ہے. جو فرما رہے ہیں جو شے ادھر سے ہوتی ہے اس کا سوال کیوں سے نہیں ہوتا, اس میں تعبد ہوتا ہے, تسلیم ہوتا ہے, سرنڈر کرنا ہوتا ہے. توجہ فرمائیں, اللہ نے کہا نبی 1,24,000, تو اب 1,24,000 ہی ہے, ایک بھی ادھر نہیں ہو سکتا. تو سب مانتے ہیں نا مسلمان بھائی, 1,24,000 ہیں. خود اس تعداد کو ماننا بتا رہا ہے کہ نبی بنانا اللہ کا کام.
سبحان اللہ.
اگر وہاں آپ کی عقل مان جاتی ہے کہ 1,24,000 ہیں تو 12 کو عقل کیوں نہیں مانتی؟ پوچھا جاتا ہے کہ 12 ہی کیوں ہے, 12 ہی کیوں ہے, جیسے وہاں کیوں کا سوال نہیں
یہاں بھی نہیں,
یہاں بھی کیوں کا سوال نہیں. ہاں وہ مالک جانتا ہے, اس نے اپنے ترازو عدل میں تولا, جتنے اسے رسول کی نیابت کے قابل ملے اتنے ہی بنائے ہیں. اب دنیا کے سامنے ان 12 میں سے 11 کا کردار آیا. ہاں تمہیں چیلنج یہ ہے ان 11 میں کوئی عیب نکالو. اگر ان 11 میں تمہیں کسی دور میں کوئی عیب نظر آیا تو سمجھ لینا اللہ کے بنائے نہیں ہے. لیکن اگر دنیا کے تمام امام ان کے در پہ آ کے جھکتے رہے تو سمجھ جاؤ دنیا کے بنائے اور ہیں اللہ کے بنائے. یہ دنیا کے بنائے ہوتے تو پھر یہ بھی دنیا والوں کی طرح کبھی تو اظہار جہالت کرتے, کبھی تو اظہار جہالت کرتے, کبھی تو کہتے کہ اس مسئلے کا جواب مجھے نہیں آتا, مجھے نہیں آتا. توجہ فرمائیں گے عزیزان محترم, گفتگو چونکہ آگے بڑھانی ہے اس لیے آپ کو متوجہ کر رہا ہوں. امامت کے اس معنی کو اگر امت سمجھ جائے, آج اس بحث کو کرنے کا مقصد کسی کے جذبات بھڑکانا نہیں بلکہ امت کو اس در کی طرف لانا ہے جو در سعادت ہے. اور یہ در ہم نے نہیں دکھایا, رسول نے دکھایا.
سبحان اللہ.
رسول نے دکھایا, ہم نے نہیں دکھایا. یہ 12 ہمارے عقیدے میں اللہ کے بنائے. اب سوال وہی باقی ہے کہ ادھر کہتے ہیں امامت, ادھر کہتے ہیں 12. اب توجہ فرمائیں, سرکار دو عالم کے بعد امامت چلی لیکن وہ امامت نیابت رسول نے چلی. اب امامت کلی معنی میں نہیں چلے گی,
امامت بمانا نیابت ہے۔
ٹھیک ہے
بالکل۔ اب آپ کہیں گے دونوں کو جمع کیسے کریں؟ توجہ فرمائیں، یہ 12 خلیفے بھی ہیں، یہ 12 امام بھی ہیں، لیکن دو جہتوں سے کس جہت سے خلیفے ہیں، کس جہت سے امام ہیں، دونوں کا معنی سمجھے۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو پیچھے آئے، اور امام اسے کہتے ہیں جو آگے ہو۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔
ہم 12 امام کہتے ہیں تو 12 خلیفے کیسے؟ دو جہتیں دیکھیں، رسول کی نسبت دیکھیں گے تو یہ امام نہیں،
کیونکہ
رسول کے تو امام نہیں ہے۔
خلیفہ
اسے کہتے ہیں جو پیچھے آئے، امام اسے کہتے ہیں جو آگے ہو۔ اپنی نسبت دیکھو تو امام ہے، رسول کی نسبت دیکھو تو خلیفے۔ اب میں جلدی میں بات کہوں گا، تشریح بھی نہیں کروں گا، رکوں گا بھی نہیں۔ آپ کی سماعتیں اگر پہنچ جائیں تو ٹھیک ہے، نہ پہنچے تو سوچئے گا۔ ہم جن 12 اماموں کو مانتے ہیں وہ رسول کے خلیفے ہیں۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو پیچھے رہے، امام وہ ہوتا ہے جو آگے ہو۔ ہماری نسبت سے یہ 12 آگے نظر آئیں گے، رسول سے پیچھے نظر آئیں گے، جو الٹ نظر آئے، اشارہ کرتا ہوں، ذہن میں بار بار کھٹکا ہے، اس لیے توجہ فرمائیں، رسول سے پیچھے نظر آئیں گے۔ مولا کائنات کے خطبات کا مجموعہ ہمارے پاس جو پہنچا وہ ہے نہج البلاغہ، ایسے 200 کچھ خطبے ہیں، غالباً 220، ایسے ہی ہے نا؟ کیا مولا نے صرف 220 خطبے دیے؟ نہیں، مروج الزعم میں مسعودی لکھتے ہیں میرے دور میں مولا کے خطبے 400 سے زیادہ لوگوں میں مشہور تھے۔ اسی لیے شہید مقاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ سید رفیع نے صرف انتخاب کیا جو ان کے مزاج کے مطابق، یہ نہیں مانا کہ انہوں نے باقی کا مزاج کے مطابق نہیں سمجھا، جو لوگوں کی سطح فکری کے مطابق اور ان کے ذوق علمی کے مطابق تھے انتخاب کیا۔ ادیب تھے بہت بڑے سید رفیع، تو انہوں نے یہ خطبات 400 کم از کم میں سے لیے۔ اب 400 تو نہیں ہے، اب پتہ نہیں کتنے خطبے وہ ہم تک نہ پہنچے، توجہ فرمائیں، لیکن چلو 400 بھی کرو، اب آپ کو چیلنج کر رہا ہوں اور جواب دیجئے گا، ان 400 خطبوں میں ایک خطبہ ایسا نہیں جو مولا علی نے رسول کی موجودگی میں دیا ہو۔ نہیں، آپ میری بات کی تہ تک پہنچیں، آپ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں، اس لیے وضاحت پھر کر رہا ہوں تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے۔ ایک خطبہ بھی مولا کائنات نے سرکار دو عالم کی موجودگی میں نہیں دیا۔ کب دیے؟ وفات رسول کے بعد، جب تک سرکار موجود تھے ایک خطبہ بھی نہیں دیا۔ حالانکہ سرکار نے زندگی میں کہا میں شہر علم ہوں اور تو در ہے، نہیں در ہے، پھر بھی ایک خطبہ نہیں دیا۔ کیوں؟ خلیفہ ہے، جانتا ہے جب تک اصل موجود ہے خلق کو زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ نہیں تو میں جملہ بدل دوں، یہ ایسا شاگرد ہے جسے پتا ہے مقام استاد کیا ہے، میری بات پہنچ جائے، یہ ایسا شاگرد ہے جسے پتا ہے مقام استاد کیا ہے، اسے پتا ہے جب تک شہر موجود ہے گھر کو چپ رہنا ہے۔ زبان خاموش ہے، علم ہے لیکن بول نہیں رہے، یہ ہے مقام ادب۔ اب میں کہوں وہ جملہ عزیزان محترم، یہ ہے مقام ادب، ایسے علی کا ماننے والا ہو وہ ایسے کو کیسے مانے جو اس رسول کی موجودگی میں بول پڑے. رہے ہیں میرا علی چپ رہے چپ رہے چپ رہے کب تک؟ جب تک رسول تھے. دنیا کو بتایا مقام ادب رسول یہ ہے, اور اگر مقام ادب سیکھنا ہے تو مجھ سے سیکھو. یہ ہے ہمارا امام اول, یہ ہے ہمارا امام اول. کون شیعوں کا امام اول کون؟ بلکہ میں جملہ بدل دیتا ہوں, ہر وہ انسان جو فضیلت کی بنیاد پر کسی کو ماننا چاہتا ہے
وہ
دوبارہ کو ہی مانے گا. جو کمالات کی بنیاد پر کسی کو ماننا چاہتا ہے وہ ان بارہ کو ہی مانے گا. جسے پتا ہی نہیں کمال کہتے کسے ہیں, جسے پتا ہی نہیں کمال کہتے کسے ہیں. کمال کسے کہتے ہیں؟ کمال کسے کہتے ہیں؟ آپ سورہ الحمد پڑھتے ہیں؟
سبحان اللہ.
تو فرمائیں گے آپ سورہ الحمد پڑھتے ہیں نا, کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالم. کیا ترجمہ اس کا؟
سبحان اللہ.
ساری حمد, حمد ساری تعریفیں کس کے لیے؟
رب العالم.
کیوں بھائی؟ ساری تعریفیں اللہ کے لیے. میں مجلس پڑھ کے اترا, آپ برادران نے اپنی محبت کا اظہار کیا, قبلہ بہت اچھا پڑھا, یہ میری تعریف کر رہے ہیں. ساری تعریف ہے اس کی.
سبحان
اللہ. ان دونوں کو جمع کیسے کریں؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں ساری تعریف ہے اللہ کے لیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ایسا کمال نہیں جو کمال ہو اس کی ذات. کمال آپ کو دنیا میں نظر آ رہا ہے سارے اس کے بخشے ہیں, اس کے بخشے ہیں اگر متوجہ ہیں بھائی. سارے کمالات اس کی طرف سے ہیں. جسے یہ احساس ہو جائے کہ سارے کمال اس کے ہیں, وہ جتنا صاحب کمال ہوتا جائے گا اتنا اس کے سامنے جھکتا جائے گا, اتنا ہی اس کے سامنے تسلیم ہوتا جائے گا. لیکن آپ نے کہا سارے کمال اللہ کے لیے. کیوں؟ چونکہ اس کی ذات میں کوئی نقص نہیں, سارے کمالات اس کے لیے. تو اللہ نے سورہ الحمد میں مجھے اور آپ کو سمجھایا گیا, اللہ نے سمجھایا کہ تعریف جب بھی کرنا تو کمال کی بنیاد پہ کرنا, کمال کی بنیاد پہ کرنا, عیب اور نقص کی بنیاد پہ نہ کرنا. اب جب اللہ کی حمد اللہ کی تعریف ہے کمال کی وجہ سے, تو جس کی تعریف وہ کرے وہ صاحب نقص نہیں ہوگا, وہ عیب دار نہیں ہوگا. اب اللہ اپنی شناخت کے لیے جسے ہمارے اور اپنے درمیان وسیلہ بنائے گا, وہ کبھی بھی عیب دار نہیں ہوگا. اسی لیے ہم کہتے ہیں نمائندہ خدا ادھر سے آتا ہے, تو جس کا نمائندہ ہے اس کی شناخت بے عیب کروائے تو اس کا نمائندہ ہے. اگر اس میں خود عیب ہوگا تو بے عیب کی شناخت کیسے کروائے؟ اب توجہ فرمائیں, اس کی ذات کو مانا ہے تو کمال کے ذریعے, کمال کے ذریعے, عیب کے ذریعے نہیں مانا. اس کی ذات میں کوئی عیب ہے نہیں, اس لیے ساری حمد اس کی, ساری تعریف اس کی. توجہ فرمائیں, اب اگر تم نے کسی کو ماننا ہے تو کمال کی بنیاد پہ ماننا, عیب اور نقص کی بنیاد پہ نہ ماننا. اب علم کمال ہے یا عیب ہے؟
جی کمال ہے.
بولیں کمال ہے. جہالت عیب ہے یا کمال ہے؟ عیب ہے. اب اگر کوئی علم کو کمال سمجھتا ہے تو وہ عالم کے در پہ ہی جائے گا, وہ اس دور سے لے کر اس دور تک اس کے در پہ جائے گا جس کے پاس علم ہے. ایسے ہی ہے. اور جو ممبر پہ بیٹھ کے اقرار جہالت کرے, اظہار جہالت کرے, اور سننے والا سبحان اللہ کرے, وہ کہے مجھ سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں, مدینے کی عورتیں جانتی ہیں, اور سننے والے کو پتہ ہی نہ چلے یہ عیب بیان ہو رہا ہے یا کمال. جسے عیب اور کمال کا پتہ نہ ہو اسے علی کا کیا پتہ ہوگا؟ ہمارا چیلنج ہے, چیلنج.
بہت اچھا.
اور اس بازار میں اس صورتحال میں تو یہ بات گھر میں بھی نہیں رہے گی، اگرچہ ہر دور میں ہر دور کے دشمنان حسین کی جو کوشش رہی ہے پیغام گھروں میں رہ جائے، تو گھروں میں رہ سکتا ہوتا تو رکھ لیتے، وہ ضامن ہے، یہ تو وہ ذکر ہے جو زینب نے دشمن کے گھر میں سنا کے چھوڑا، اس ذکر کو کوئی چھپا سکتا ہے، لیکن ہمارا چیلنج ہے ہم جن بارہ کو مانتے ہیں آئیں کوئی کمال بتاؤ جو کمال ہو، اور دوسرا چیلنج کوئی عیب لاؤ وہ عیب ہو اور ان میں موجود ہو، ہاں پہلے درجے سے لے کے آخری درجے تک کمال کی ایک منزل نظر آئی، ایک منزل، اور اس کمالات کی بعد از رسول جو ابتدا ہوگی، ان بارہ میں پہلا ہے علی، توجہ نہیں فرمائی بھائی، جن کا پہلا ہی علی ہو، جن کا پہلا ہی علی ہو ان کا آخری بھی علی ہی ہونا، توجہ فرما رہے ہیں، اللہ نے جسے بنایا ہی علی، کیسا علی؟ وہ صاحب ابن عباد، وہ صاحب ابن عباد، پوچھنے والے نے کہا کہ علی کا معنی کیا ہے، یعنی لگا آپ کا ہی ہے، اس نے کہا بلند، عرب ہوں آدا سے ہے، علی معنی بلند، توجہ فرمائیں، کہنے لگا قالو علی علی قلت لا، لوگ کہتے ہیں علی کا معنی بلند ہے، میں کہتا ہوں نہیں، کہنے والے نے کہا تم کیا کہتا ہے، کہتا قالو علی علی قلت لا، لوگ کہتے ہیں علی کا معنی بلند ہے، میں کہتا ہوں نہیں، پھر سوال کیا کیا کہتا ہے، کہتا فَإِنَّ الْعَلَى بِعَلِيٍ عَلَى، میرے عقیدے میں علی کا معنی بلند نہیں بلکہ بلندی علی کی وجہ سے بلند ہے، بلندی علی کی وجہ سے بلند ہے، میں نے پچھلے سال یہاں ایک جملہ کہا تھا، امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، فرماتے ہیں ہمیں پہچانو ہم کون ہیں، فرماتے ہیں ہم کون ہیں، ہم عیش العلم و موت الجہل، ہم علم کی زندگی ہیں، عیش بمانا زندگی، ہم علم کی زندگی ہیں اور جہل کی موت ہے،
بے شک بے
شک، یعنی جہل کو مارنے والے ہیں، علم کو زندہ کرنے والے ہیں، نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا فرمان ہے کہ العلماء احیاء والناس موتا، فرماتے ہیں علماء زندہ ہیں، کیوں؟ علم کی وجہ سے، اور لوگ مرے ہوئے ہیں، یعنی لوگ یہاں مقابلے عالم ہے زیادہ جاہل، فرماتے ہیں وہ جس کے پاس علم نہیں اس کے پاس حیات بھی نہیں، توجہ فرمائیں، مولا کے دو جملے عرض کیے، اپنا تعارف کروایا تو کیا کہا، علماء کا تعارف کروایا تو کیا کہا، علماء زندہ ہیں علم کی وجہ سے، اور علم زندہ ہے ہماری وجہ سے،
ماشاءاللہ،
علماء زندہ ہیں علم کی وجہ سے، بس جو مجھے اور آپ کو زندگی دے وہ علم ہے، جو علم کو حیات دے اسے علی کہتے ہیں، علم زندہ ہے ہماری وجہ سے، فرماتے ہیں ہم نے علم کو حیات دی، حیات دی ہے، زندگی دی ہے، عزیزان محترم، اس لیے اپنے موضوع کو آگے نہیں بڑھا پا رہا کہ میری گھڑی پہ نظر ہے اور کل بھی وہاں جہاں میں نے دوسری جگہ پڑھنا ہے بالکل لیٹ ہو گیا، 15 سے 20 منٹ وہاں مجلس پڑھنا پڑی، رش اتنا ہوتا ہے، اس لیے انشاءاللہ کل امام اول کے حوالے سے عرض کروں گا، اور پھر تذکرہ علی ہو تو وقت میں سمٹ جائے، جسے بنانے والے نے ہی علی بنایا، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بنانے والا بھی علی ہے، اگر وہ علی نہ ہوتا تو یہ علی نہ بنتا، علی ہی علی بنا سکتا ہے، جو خود علی نہ ہو وہ علی بنائے گا نہیں، اگر وہ علی نہ ہوتا تو یہ علی نہ بنتا، اور اگر یہ علی نہ ہوتا تو پتا نہ چلتا وہ کیسا علی ہے، کیونکہ مظہر ہے نا، صفت علی کا مظہر ہے یہ علی، یہ بتاتا ہے وہ کیسا علی ہے،
سبحان اللہ،
کیسا علی ہے، کیسا علی بنانے والا، اپنی صفت علوب کو جب علی میں ظاہر کیا تو مولا علی کردار کا بھی علی اور گفتار کا بھی علی، عبادت کا بھی علی، میرے استاد محترم ایک جملہ کہا کرتے ہیں، کہتے ہیں امام صرف صفات میں امام نہیں ہوتا، وہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں امام ہے، کیا معنی؟ اس کی عبادت عبادتوں کی امام ہے، اس کی تلوار جہاد جہادوں کا امام، اس کا صبر صبروں کا امام، وہ امام الصابرین ہے۔ وہ بتاتا ہے حقیقت صبر کیا ہے۔ کون سمجھے بندہ، لوگ سوال کرتے ہیں ہمارے لیے بھی، اس کا جواب دینا تحمل سوچنا مشکل ہے۔ چیر سا کے کوئی جواب نہیں دو کہ کسی کے سامنے اس کی زوجہ کو تماچے مارے جائے، یہ صبر علی ہے۔ کون سمجھے، اور کون جانے علی کے دل پہ کیا گزر رہے ہیں، کون جانے۔ واللہ یہ پہلو تاریخ کا ایسا ہے جسے نہ محرموں کے سامنے بیان بھی نہیں کیا جا
سکتا۔
یہ علی کی مظلومیت صرف علی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے علی علی، آپ علی کے فضائل میں مولا علی کو ڈھونڈتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں علی کو مصائب میں ڈھونڈو۔ وہ کتنا علی ہے، وہ کیسا علی ہے۔ ایک مولا کی حکومت ظاہری کا دور ہے، شخص رو رہا ہے، رو رہا ہے، مولا نے قریب بلایا، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا یا علی میری زوجہ دنیا سے چلی گئی۔
اچھا،
مولا نے فرمایا اچھا چند سوالوں کے جواب دے۔ مولا حکم فرمائے، کہنے لگے تیری زوجہ جب دنیا سے گئی تو اس کے جسم پر کچھ زخموں کے نشان تھے۔ مولا نہیں، اچھا بتا اس کا جنازہ رات کو اٹھا یا دن کو؟ مولا سارے عزیز و اقارب آئے، شان و شوکت سے جنازہ اٹھا۔ مولا نے فرمایا تیری زوجہ کی وفات کے دن سے لے کے آج تک تجھ سے کوئی پرسہ دینے والا آیا؟ مولا سارے رشتہ دار عزیز و اقارب سب آئے ہیں۔ مولا نے فرمایا پھر تیرے لیے رونا جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، یا علی کیوں نہ رو؟ کہا اس سے بڑی مظلومیت ہوتی تو روتا۔ مولا اس سے بڑی کیا مظلومیت ہے؟ مولا نے فرمایا اس سے بڑی مظلومیت یہ ہے زوجہ اپنا غم شوہر کو بھی نہ بتا دے، اپنا غم شوہر کو بھی نہ بتا سکے۔ اگلا جو علی فرماتے ہیں جنازہ بھی رات ہو گیا اور قبر کا نشان بھی کسی کو بتایا نہ جا سکے، یا علی ایسا مظلوم کون ہے؟ علی فرماتے ہیں تیرے سامنے کھڑا۔ علامہ عبد الحسین امینی جب آئے نا روزہ امیر المومنین نجف، ایک سلام کیا، کیا السلام علیکم یا اول المظلوم، اے پہلے مظلوم تجھ پہ سلام۔ علامہ امینی نے مجلس پڑھی، کسی نے پوچھ لیا کیسے علی مظلوم ہے، سنیں گے، بس اشارہ کروں گا اور انشاءاللہ جو ترتیب کا مصاحب ہے وہ کل سے شروع کروں گا۔ عزادارو اب ذہن میں یہ باتیں آ گئی، اشارے میں ہی کہہ سکتا ہوں، واللہ وضاحت نہیں کر سکتا۔ علی کتنا مظلوم ہے جاننا چاہتے ہو؟ میرا مولا حسین مظلوم ہے نا، بہت مظلوم، اتنا بڑا مظلوم، لیکن میری بات کی تائید کرو گے، حسین مظلوم ضرور ہیں لیکن جب تک حسین زندہ رہے کوئی خیموں میں نہیں گیا، جب تک حسین زندہ رہے کوئی خیموں کے قریب نہیں گیا۔ ہاں یا علی یہ تیری مظلومیت ہے، درو دیوار کے درمیان۔ میں نے عرض کیا ہے کہ میں وضاحت کر سکتا ہوں، اشارے ہی کرتا جاؤں گا، یہ علی کی مظلومیت ہے، علی کی مظلومیت ہے۔ علی گھر میں تشریف لاتے ہیں، یہ روایت شیعہ سنی دونوں نے لکھی، علی گھر میں تشریف لاتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، ایک دفعہ بطول اٹھ کے استقبال کرتی ہیں اور کہتی ہیں یا ابا الحسن آپ سے ایک سوال کرنے کی مجھے اجازت ہے؟ کہتے ہیں بطول رسول کی بیٹی یہ آپ نے کیا لہجہ بنایا، سوال کریں۔ کہنے لگی سوال ایسا ہے یا علی جواب ضرور دیجئے گا۔ ہاں بنت رسول اللہ، سنیں گے کیا کہا؟ بطول نے کہا میں نے سنا ہے کوئی آپ کو مدینے میں سلام نہیں کرتا۔ علی نے کہا تیری مظلومیت اس سے زیادہ ہے، میں سلام بتانا یہ چاہتا ہوں۔ آخر میں کربلا والوں کا تذکرہ ہے نا، کربلا والے بڑے مظلوم کیوں ہیں، حسین جیسا مظلوم دنیا میں کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کہ بطول کا جنازہ اٹھا، جنازہ چلا رات کی تاریخ، ایک دفعہ علی نے چوں پلٹ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ ایک چھوٹی سی بچی ہے، برقع پہنا ہوا ہے، جنازے کے پیچھے پیچھے روتی آ رہی ہے۔
سے دعا، التواء سے دعا.
آیا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین مومنات بیمار ہیں شفا کامل و عاجلہ فرما، جو نہ حق قید ہیں قید سے رہائی عطا فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد اداداری سید الشہداء، یہ تمام مسلمانوں کا، تمام غیرت مندوں کا، تمام حریت پسندوں کا سرمایہ ہے. خدایا اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمیں جذبہ حسینی، ہمیں حریت حسینی عطا فرما. خدایا دشمنان دین، دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما. مظلوموں کا تذکرہ ہے، ہم پوری دنیا کے مظلوموں کے ساتھ ہیں، بالخصوص مظلومین کشمیر، فلسطین، شام، عراق، بحرین کے مظلومین کے لیے خدایا ان کی غیب سے مدد فرما. خدایا جو ان مظلوموں پہ ظلم کر رہے ہیں، تاش کی شکل میں، ظالم حکمرانوں کی شکل میں، ظالم بادشاہوں کی شکل میں، چاہے وہ کشمیر کے مسلمان ہیں، چاہے وہ فلسطین کے مسلمان ہیں، چاہے وہ شام کے مسلمان ہیں، عراق کے مسلمان ہیں، بحرین کے مسلمان ہیں، خدایا ان مظلوموں کی مدد فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. حاضرین میں جو مریض ہیں انہیں شفا کامل و عاجلہ عطا فرما. خدایا جو اولاد نرینہ و صالحہ کی خواہش رکھتے ہیں انہیں اولاد صالحہ عطا فرما. خدایا تمام برادران مسلمان، مومنین، شیعہ سنی بھائیوں کی جو اس مجالس میں آ رہے ہیں ان کی تمام مشکلات آسان فرما، بحق محمد.